بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 30 مئی 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عقیق سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ جمعہ کے مطالعے کا آغاز کیا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة صف کا مطالعہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا تھا، جس قدر بھی ہم کر پائے. حق تو کسی درجے میں بھی ادا ہو ہی نہیں سکتا. اب آج سے انشاءاللہ ہم سورہ جمعہ کا مطالعہ شروع کریں گے. ابتدائی چند آیات کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے. یہ دونوں صورتیں بالکل مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. ایک اصطلاح آپ نے والد محترم ڈاکٹر سعد احمد رحمہ اللہ کی زبان سے بارہا سنی ہوگی کہ قرآن مجید کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، پیئرز کی شکل میں ہیں. اور اس میں حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ اخوات کا آیا ہے. شیبتنی ہود و اخوات ہوا، ایک حدیث میں سورہ ہود کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت بیان فرمائی کہ سورہ ہود اور اس کی جو اخوات ہیں، اس کی جو متشبہ بہنیں ہیں، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. وصل میں خاص مضمون اس پہ چلا آ رہا تھا. وہ مکی دور کے آخری حصے میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھی، اور اس میں محسوس ایسے ہوتا تھا کہ قریش مکہ کے لیے، سرداران قریش کے لیے جو مہلت تھی اب ختم ہونے والی ہے، اور جیسے سابقہ رسولوں کی قوموں پر عذاب ہلاکت آیا تو شاید اب قریش کے لیے بھی وہ عذاب ہلاکت اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے، اور کسی وقت بھی وہ عذاب آیا چاہتا ہے. تو بہرحال اپنی قوم سے ہر نبی اور رسول کو محبت بھی رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک خلوص اور اخلاص کا تعلق ہے، کسی طرح یہ ہدایت لے آئیں، کسی طریقے سے ایمان لے آئیں، کسی طریقے سے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. یہ جو ایک شدید جذبہ ہوتا ہے، یہ جسے ہم خدمت خلق کا جذبہ کہتے ہیں، اس کی انتہا یہ ہے. ایک ابتدائی درجہ ہوتا ہے خدمت خلق کا کہ کسی دنیاوی ضرورت کو پورا کر دیا آپ نے، کسی بھائی کی، دوست کی، کوئی غریب شخص سے. ایک یہ ہے کہ آپ اس فکر میں ہیں کہ اس کی اصل زندگی آخرت سنور جائے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں اس کو ملیں. رسول کے دل میں اپنی قوم کے حوالے سے خدمت خلق کا یہ جذبہ ہوتا ہے. بہرحال صورتیں اور ان کی بہنیں یا جوڑے ہیں صورتوں کی شکل میں. بعض صورتوں میں یہ چیز بڑی واضح نظر آتی ہے جیسے معوذتین ہیں قرآن مجید کی آخری دو سورتیں, قل اعوذ برب الفلق, اور دوسرے کا آغاز ہو رہا ہے قل اعوذ برب الناس. مضمون بھی ایک ہی ہے تعوذ, لیکن اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو یہ دونوں صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں, گویا یہ ایک پیئر ہے, ایک جوڑا ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی صورتیں ہیں, سورہ المزمل اور المدثر. یا ایوہ المزمل ایک کا آغاز ہو رہا ہے, دوسری کا یا ایوہ المدثر, اور دونوں میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, ذاتی سطح پر ہے. تو اس نوعیت کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں نظر آتی ہیں, اور بعض لوگوں کے خیال میں تو تمام صورتوں کا ہی معاملہ ایسے ہے, اس کے اندر بہت گہرائی کی ضرورت ہے دیکھنے کی, لیکن بعض جگہوں پر یہ بہت نمایاں ہے. سورہ صف اور سورہ جمعہ کے اندر بھی یہ نسبت بڑی نمایاں نظر آتی ہے. دونوں کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہے. سورہ صف ہم پڑھ چکے, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. سورہ جمعہ کا آغاز یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. سورہ صف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت تھا, جو آپ کا خصوصی مشن تھا, جو ایک جنرلائز انداز میں تو تمام رسولوں کو دیا گیا تھا, جن کو دین عطا کیا گیا, کب یہ دین قائم بھی ہو, لیقوم الناس بالقسط, تمام رسولوں کو کہا گیا تھا, سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن اسے خصوصی مشن کی شکل میں آمدو صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اب یہ دین پورے نظام زندگی پر, پورے مذاہب پر, پورے سسٹم پر قائم اور غالب ہو کر رہے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. یہ آپ کا خصوصی مشن ہے, اور یہ مشن مکمل ہوگا, اور اس میں جو کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ تو ہے ہی مرکزی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھی اور وفادار. اسی لیے کونو انصار اللہ اس کی جو ہے پکار لگائی گئی, مددگار بن جاؤ اللہ کے اس مشن کی تکمیل میں. یہ مرکزی مضمون سورہ صف کا, اور یہ جو مرکزی آیت جس میں یہ مضمون بیان ہوا وہ قرآن مجید میں تین جگہ ریپیٹ ہو رہی ہے. تو پوری تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں, اشارہ کافی ہے. سورہ توبہ میں بھی یہ مضمون آیا, سورہ فتح میں بھی آیا, سورہ صف میں بھی آیا. اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ایک اور خاص زاویہ ہے جس کو ڈسکس کیا گیا, کہ آپ نے جو انقلابی جماعت تیار کی ہے وہ کس پروسیس سے کی ہے, تزکیہ فرمایا ہے تو کیسے فرمایا ہے, وہ جماعت تیار ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے, وہ جو عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت حاجی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اور جس نے سب کی کایا کلپ کر دی, پلٹ دی, کیسے پلٹی. عمر ابن خطاب بدترین دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جو مزاج تھا ان کا آپ کو معلوم ہے, وہ عمر فاروق کیسے بنے. یہ جو ہے یہ پروسیس کیا تھا, اور اتنی صلاحیت اور اتنی اہلیت اور اتنی لیاقت اور وہ خدا خوفی, دنیا سے بیزاری, آخرتی کو مطلوب و مقصود سمجھنا, اللہ اور رسول کی گہری محبت, شدید محبت اتری ہوئی کہ راتوں کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدھی رات دو تہائی رات قرآن پڑھ رہے ہیں, ورتل القرآن ترتیلا, تو آپ کے یہ ساتھی بھی پڑھ رہے ہیں, ان کی راتیں بھی اسی انداز سے گزر رہی ہیں. یہ زمین, یہ کیسے اتنا بڑا انقلاب افراد کی زندگی میں کیسے آیا, اس کے لیے اعلی انقلاب کیا تھا. یہ انقلاب پہلے افراد کے اندر آتا ہے پھر باہر آتا ہے. ایک انقلابی جماعت پہلے تیار ہوتی ہے جن کے قلب و ذہن کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے, وہ نہ ہو تو پھر انقلاب کا صرف لفظ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ جماعت جب تیار ہوتی ہے اور اس کے اندر انقلاب برپا ہو چکا ہوتا ہے, تو وہ جماعت بالآخر باہر بھی خارج میں انقلاب برپا کرتی ہے, کمیٹڈ جماعت، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ جماعت تیار کیسے ہوئی جس نے یہ عظیم انقلاب برپا کیا، اور یہ مشن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ہوا، ایک حد تک مکمل ہو گیا اور یہ مشن جاری ہے قیامت تک اور مسلمانوں کے ذمے رہے گا، لہذا آگے بھی رہنمائی کی ضرورت ہے. کیسے تیار ہوگی وہ جماعت؟ ایک حد تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کی تکمیل فرمائی اور اسی پرچم کو آگے لے کر بڑھے ہیں صحابہ کرام. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی جد و جہد ہے، مکی دور، مدنی دور، اور آخر میں جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم اور غالب، ساتھ ہی اگلے فیز کا آغاز کیا اور آپ رخصت ہوئے، لیکن اس مشن کا پرچم تھما کر گئے صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کو. اگلے 25 سالوں میں انہوں نے اس وقت کی معلوم دنیا کے ایک بڑے حصے پر اللہ کے دین کو قائم و غالب کر دیا. یہ ہسٹری ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت جو زیادہ آبادی تو اسی علاقے میں تھی، اور یہ دو اس وقت کی جو سپر پاور تھی اس میں سے ایک تو 100% اسلام کے زیر نگی آ گئی، پرشین امپائر، اور دوسری جو ہے رومن امپائر، اس کا بھی بہت بڑا حصہ مسلمانوں نے فتح کیا ہے اور اسلام کے زیر نگی آیا ہے. تو یہ 25 سال اگلے ایسے گزرے ہیں، اور وہ جس رخ سے وہ آگے جا رہا تھا لگتا تھا کہ بس چند سال کی دیر ہے کہ پوری گلوب کے اوپر اللہ کا دین قائم ہو جائے گا. اب وہ کیا معاملات ہوئے، کیسے ہوئے، کیا اللہ کی حکمت ہے، کیا تدبیر ہے، قیامت تک ابھی اس نے اور بھی لوگوں کا امتحان لینا تھا، اور حق و باطل کا یہ مارکا ابھی چلنا تھا، اس میں کون کیا ذمہ دار بنا، یہ ایک لمبی داستان. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ مشن تھا، اور جو آپ کے سچے وفادار تھے انہوں نے اس کو خوب سمجھا اور آگے اس کو آگے بڑھایا، اور کس خوبصورتی سے بڑھایا، اور اس کی تیزی سے بڑھایا، اور اس کی شدت سے بڑھایا. اور قیامت تک یہ ہونا ہے، اور مشن کی تکمیل کب ہوگی؟ جب کل روح عرضی پر اللہ کا دین غالب قائم ہوگا. اس لیے کہ آپ کی بعثت تمام پوری نوع انسانی کے لیے ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، 4 جگہ آیا، اور اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کی بعثت یونیورسل اس انداز سے نہیں تھی کہ پوری نوع انسانی کی طرف ہو، صرف اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. تو اب ضرورت تو رہے گی قیامت تک کہ یہ کام آگے جو ہونا ہے، مشن کی تکمیل ہونی ہے، تو وہ کیسے ہوگی، اس کے لیے رہنمائی کیا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ کن مراحل سے گزارا تھا انہیں، وہ انقلابی جماعت. یہ مرکزی مضمون ہے سورہ جمعہ کا، اور جیسے وہاں وہ آیت آئی تھی وہ تو سورت کے وسط میں آئی تھی، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہاں چھوٹتے ہی پہلی آیت کے بعد دوسری آیت تھی، هو الذی، وہی هو الذی، اور ذکر بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ مرکزی مضمون سورہ جمعہ کا ہے، اور یہ آیت کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں 4 جگہ آئی ہے. جس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی مشن کا تذکرہ تھا وہ 3 جگہ، اور اس آفاقی مشن کی تکمیل کے لیے جو جماعت تیار کرنے کے حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ 4 جگہ. یہ ہے وہ چیز، یہاں 3 جگہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اور یہ مضمون اس کا مرکزی 4 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ بھی گویا کہ دونوں صورتوں کے اندر مشابہت کا ایک بہت اہم پہلو ہے. غور کرنے والے جب غور کرتے ہیں تو مختلف ڈائمینشن سامنے آتی ہیں. بہر یہ ہے خاص معاملہ سورہ جمعہ کا، اور نام اس کا سورہ جمعہ کیوں ہے کہ اس کے دوسرے رکوع میں احکام جمعہ کا ذکر ہے، یہ جو نظام بنا ہے جمعہ کا، اور اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے اس میتھڈالوجی سے کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے اور صحابہ کی وہ جماعت تیار کی ہے جو ایک لحاظ سے ہم کہیں کہ انقلابی جماعتوں میں اس سے اوپر کی انقلابی جماعت کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن ایک انقلابی صرف دنیاوی انداز کے انقلابی ہوتے ہیں اور یہ وہ ہیں کہ اوم رحبان باللیل و فروسان بالنہار, دشمنوں نے گواہی دی کہ رات کے راہبیں راتیں ان کی اللہ کے حضور سجدہ و قیام میں گزرتی ہیں اور دن کے وقت جنگجو شہ سوار, کوئی ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتا. یہ تھے وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے شاہکار. یہ کیسے وجود میں آئے, یہ بہت اہم مضمون, یہ ہے سورہ جمعہ کا. لیکن اس میں پھر وہ دوسرے رکوع کے اندر جمعے کے احکامات آ رہے ہیں, احکام جمعہ, اس لیے کہ اس کا تعلق بھی اس مضمون کے ساتھ جڑ جائے گا. ایک چھوٹی سی علمی بحث تھی, میں نے چاہا کہ وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے کہ آخری نبوت اور رسالت کے لیے جو وقت اللہ کے ہاں طے ہوا اس میں کیا حکمتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. دیکھیے, نو انسانی جو ہے اس کا قافلہ شروع ہوا تو ایک شخص سے, حضرت آدم علیہ السلام, اسی سے پھر جوڑا بنایا گیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی, اور وہ پہلا انسان جو تھا وہ پہلا نبی بھی تھا, اسے نبوت بھی عطا کی گئی, آسمانی ہدایت بھی اس پر اللہ کی طرف سے اس کا نزول ہوا. پھر نبی آتے رہے آتے رہے آتے رہے آتے رہے, قومیں بھی آتی رہیں, تباہ و برباد بھی ہوتی رہیں, عذاب ہلاکت کا سامنا بھی رہا اس 30 سال. اور پھر جو ہے نبی اور رسول بھی آتے رہے, سلسلہ منقطع نہیں ہوا نبوت اور رسالت کا. پہلی مرتبہ جو منقطع ہوا ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک قابل ذکر حصہ ہے, ایک قابل ذکر حصہ ہے جس میں, عرصہ ہے جس میں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے 600 سال. اسے فترت اولیٰ بھی کہتے ہیں کہ انقطاع ہوا اس کے اندر نبوت اور رسالت کا. پہلا فترت من الرسل, سورہ مائدہ میں الفاظ آئے ہیں. جبکہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ 1400 برس وہ ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نبی یا رسول ضرور موجود ہے. کل لمحہ حلق نبی خلف او نبی, ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل میں ان کے اس دور کے اندر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا آیا ہو کہ کوئی نبی یا رسول ان کے موجود ہی نہ ہو. یہ تو ضرور ہوا کہ ایک سے زیادہ نبی موجود رہے ایک ایک وقت میں, لیکن تسلسل برقرار رہا. کل لما ہلک نبی خلف نبی, جب بھی ایک نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا نبی آلریڈی موجود ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے منقطع ہوا سلسلہ, 600 برس تک کوئی نبی اور رسول کہیں نہیں ہے. قرآن مجید میں جن نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا گیا اس میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, اور ان سے پہلے کا معاملہ جو ہے وہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں رسول آئے, نبی آئے, مسلسل آئے, اور ان میں سے بہت سو کا ذکر تورات میں ہے. لیکن تورات یہ ایک نامکمل کتاب ہے, وہ حرف شدہ ہے, تحریف شدہ ہے. تو بہرحال یہ ایک اکیڈیمک انٹرسٹ کی باتیں ہیں. اصل بات کیا ہے کہ نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا, رکا پہلے جا کر کہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. 600 برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے, اور آپ پر آ کر نبوت اور رسالت کا دروازہ مستقلاً بند کر دیا گیا. کوشچن کیا ہے کہ اگر پہلے انسان کے ساتھ ہی نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا تو کیوں نہ یہ آخر تک چلا, آخری نبی آخری انسان تک بھی ہے یہ معاملہ چلنا چاہیے تھا. نبوت اور رسالت کی ضرورت تو ہے, کیا حکمت ہے؟ اصل حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن غور و فکر کرنے والوں نے بھی کچھ بڑے اسٹرانگ پوائنٹس جو ہیں ان کی طرف رہنمائی دی ہے کہ ایک خاص معاملہ محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہی حکمت وہ ریویل ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اوپر، حکمت تو وہ جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ غور کریں تو نو انسانی دو اعتبارات سے میچیور ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر. ایک تمدنی ارتقا چل رہا تھا. تمدنی ارتقا کیسے چل رہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ابھی ان کی فیملی ہے، پوری زمین انسانوں کے لیے. اب وہاں کسی نظام کی، کسی ریاست کی، کسی اسٹیٹ کی، کسی کوئی آئین، کوئی دستور، کسی ضرورت نہیں ہے. ذرا آگے بڑھے ہیں تو بھی ابھی غاروں کا زمانہ ہے، قبیلے ہیں، زمین بہت بے حساب ہے، انسان گنتی کے ہیں، اپنے اپنے غار کے اندر رہ رہے ہیں، اپنے اپنے نظام بنا کر رہ رہے ہیں. یا یہ کہ جو نبی نبوت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، ان تک بھی پیغام پہنچ رہا ہے. تمدن کی پیچیدگیاں نہیں تھیں جیسے آج ہیں. وہ جو غاروں سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر قبائلی سسٹم شروع ہوا، کچھ قبیلے جو ہیں، ایک قبیلہ یہاں رہ رہا ہے، ایک قبیلے کی جورسڈکشن ادھر ہے، ایک کی فلان جگہ ہے، جیسے افریقہ میں اب بھی ہیں. اور افریقہ دور کیوں جاتے ہیں آپ؟ ہمارے قبائلی نظام کے اندر ابھی تک کیا ہے؟ یہ محسوس قبائل ہیں، یہ فنا قبائل ہیں، ان کے اپنے دوست نظام چل رہا ہے، ان کا اپنا نظام چل رہا ہے. قبائلی زندگی تو ابھی تک جو ہے اس کی انٹیکٹ ہے ایک درجے میں. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو بہرحال قبیلے سے آگے بڑھ کر دنیا کہاں پہنچ چکی تھی. قبیلے سے آگے بڑھ کر سٹی اسٹیٹس کا کانسیپٹ آتا ہے کہ ایک ہی علاقے میں، ایک خطے میں کئی قبیلے مل کر رہیں، اور مل کر رہیں اور آپس میں کوئی معاہدہ کریں، کوئی سسٹم بنائیں کہ کیا اصول و قواعد کیا ہوں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو مدینہ کے اندر ایک سٹی اسٹیٹ تھی، وہاں تین قبیلے جو ہیں آباد تھے، یہود کے، اور دو تھے اوس اور خزرج. اوس اور خزرج کی آپس میں ایکویشن کیا ہے؟ خزرج بڑا قبیلہ ہے، اوس چھوٹا قبیلہ ہے. ایک خزرجی کی قیمت جو ہے تین اوسیوں کے برابر ہے. اب انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنا رکھا ہے، ایک نظام چل رہا ہے. ادھر ایک بندہ قتل ہوا ہے ان کا، خزرج کا، اس کے مقابلے میں تین اوسی مارے جائیں گے، جواباً قتل کیے جائیں گے. مکہ جو ہے اس وقت بھی ابھی ایک قبیلے کا شہر تھا. تو سٹی اسٹیٹس بھی آ گئیں، اس سے آگے بڑھ کر امپائرز کا دور آ گیا، سلطنت، رومن امپائر. اس کی حدود کہاں سے کہاں تک؟ پرشین امپائر. اور پھر وہ امپائر دیکھ اس پر چڑھائی کر رہی ہیں، تو اب ایران جو ہے وہ اس نے بہت بڑا علاقہ جو ہے ان کا سلطنت روم کا جو ہے فتح کر لیا. لیکن نو دس برس کے بعد ادھر سے پھر سلطنت روم پہ حملہ کیا ہے، اور پھر بہت بڑی انہیں فتح ہوئی اور بہت بڑا حصہ ایران کا جو ہے اس کو قابض ہو گئے. یہ ایک یوں سمجھے اسٹیٹس کا زمانہ، ایک سٹی اسٹیٹ سے بڑھ کر اب وہ ملک، اور ملک سے بڑھ کر ممالک، اور بڑی بڑی سلطنتیں، سپر پاورز. یہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وقت آپ کی بعثت ہوئی ہے، اس وقت دنیا امپائرز کے دور میں داخل ہو چکی تھی، جو صرف ایک غار تک محدود نہیں ہے، جو صرف ایک شہر تک محدود نہیں ہے، جو صرف ایک چھوٹے سے جغرافیائی خطے تک نہیں ہے، جو بے شمار ممالک کے اوپر مل کر ایک امپائر بنتی ہے. یہ نو انسانی یہ کافی سفر طے کرتے 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 یہاں تک پہنچ چکی ہے. تمدنی ارتقا اس سے آگے کا نہیں ہے. اب بھی کیا ہے اس وقت جو ہے؟ اس وقت یونی پولر دنیا ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ دو بڑی سپر پاورز تھی دنیا کے اندر، اور وہ دونوں جو ہیں وہ ان کے درمیان اقتدار جو ہے اور وہ اس کا جھولا جھولتا رہتا تھا، کبھی ادھر پڑ رہا بھاری ہو گیا، کبھی ادھر. لیکن اب جس چیز کی ضرورت پیش آ رہی ہے، جس سے اگلا سٹیپ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ گلوبل ویلج. اس کی ضرورت کا احساس اس وقت بھی تھا، اس لیے کہ یہ بڑی پاور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتی تھی. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوا وجعلوا عزة اهلها اذلة. پھر جو کچھ تو خون کے بازار گرم ہوتے تھے. ضرورت تھی کہ انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک ضابطہ، کوئی ایک نظام، کوئی ایک سسٹم. تو یہ سفر جو شروع ہوا ہے ایک غار سے اور وہ پہنچا ہے سلطنتوں کے دور تک، یہ اپنی میچیورٹی کو پہنچ گیا تھا. اب اس سے آگے ایک ہی جمپ تھا، اور اس جمپ کے لیے سب سے موضوع اگر کوئی دین اور کوئی نظام ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. دوسری طرف انسانی سوچ کی بھی پختگی اور ارتقاء کا معاملہ ہے. والد محترم رحمہ اللہ نے اس کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ بہرحال نو انسانی نے ایز اے ہول بھی ایک بلوغت تک وہ ہے کہ اس نے سفر کیا ہے، ایک بچپنا ہوتا ہے. جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں یوں دوں گا کہ شروع میں اگر کوئی شخص اللہ کے حضور کوئی قربانی پیش کرتا تھا تو اس قربانی کی قبولیت کی ایک علامت کے طور پر آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو بھسم کر دیتی تھی، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی قبول ہوئی. اسی طرح شروع میں انسانوں کو دین حق کا قائل بنانے کے لیے بہت سے حصی معجزات دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، قوم ثمود کو جو معجزے دیے گئے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور قوم نے تقاضا کیا کہ ایسا ہی کوئی معجزہ ہمیں بھی دکھایا، تو کہا گیا نہیں، اب معجزہ حصی نہیں ہے، اب یہ معنوی ہے، نظریاتی معجزہ ہے. اگر تمہیں حق چاہیے تو اس میں حق تم پر واضح ہے. اب وہ دور گزر گیا کہ کھلونے دے کے بہلایا جائے. نو انسانی اتنی میچور ہو چکی ہے. اس کے حوالے سے ایک عجیب بات والد محترم نے لکھی ہے، کئی جگہوں پر تذکرہ بھی کیا. یوسف سلیم چشتی صاحب نے ایک مرتبہ، یہ ایک بڑے بزرگ تھے اور فلسفی بھی تھے، مفکر بھی تھے اور صوفی بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، بہرحال پرانی شخصیات. تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ جو بھی دنیا میں فلسفے، ظاہر بات ہے کہ انسان کی ذہنی میچورٹی کا پھر جو مظہر ہوتا ہے وہ فلسفے کی شکل میں آتا ہے. ایک زمانے میں افلاطون ہے، سقراط ہے، مقراط ہے، اب یہ نام آ رہے ہیں بڑے بڑے. اسی طریقے سے اور بھی مذاہب، یہ تو خاص طور پر یونانی فلسفے ہیں جن کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات کہی کہ نو انسانی نے فکر و فلسفے کے اعتبار سے اس کا جو سب سے اونچا دور تھا وہ 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک کا دور ہے. کہ اس دور میں بہت سارے فلسفے بھی سامنے آئے، انسان نے بہت غور کیا، سوچا. ہندوستان بھی فلسفے کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، مصر بھی فلسفے کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، یونان فلسفے کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، ایران فلسفے کا ایک بہت بڑا مرکز تھا. کیونکہ بعد میں زیادہ ترقی یورپ میں ہوئی ہے تو یورپی فلسفہ جو ہے، بلکہ وہ بھی مسلمانوں نے ہی دوبارہ اس کو احیاء کیا تھا، تو وہ لائم لائٹ میں آ گیا. باقی فلسفے جو ہیں وہ پیچھے چھپے چھپے رہ گئے. لیکن اس دور میں فلسفے اور منطق ان چیزوں کا بہت زیادہ زور تھا. تو بانی محترم نے غور کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ 600 قبل مسیح اور 600 بعد مسیح، یعنی انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا اپنی عقل سے حقیقت کو جاننے کے حوالے سے وہ سب کچھ اس نے سوچ لیا، اس کی عقل کی رسائی جہاں تک ممکن تھی وہ سارے گوشے اس نے کرید لیے. اب آخری ہدایت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بعثت 6 صدی عیسوی میں ہو رہی ہے. اس سے پہلے کے 1200 سال پوری دنیا میں ہر طرف فلسفے کا زور تھا اور انتہا درجے کا تھا. اور ان کا دعویٰ یہ تھا، کیونکہ وہ فلسفے کے بھی بہت بڑے طالب علموں میں سے بھی اور اساتذہ میں سے تھے، کہ آج کے دور میں جو بھی فلسفے ہیں اس وقت دنیا میں وہ سب نئی بوتلوں میں پرانی شراب کی مانند ہیں. کوئی نئی فکر حقیقت کے اعتبار سے اس دور کے بعد آئی ہی نہیں ہے سامنے. اور یہ سارے نام جو بڑے بڑے ہیں یہ اسی دور کے ہیں، افلاطون، ارسطو، سقراط اور بقراط، حکیم جالینوس اور فلاں اور فلاں، یہ سب کا اسی دور کے لوگ ہیں. گویا فکر انسانی بھی حقیقت کی رسائی تک اپنی عقل کی بنیاد پر جہاں تک جا سکتی تھی وہ آخری سطح پر سرحد تک پہنچ گئی، تب الہدا عطا کر دی گئی. هو الذی ارسل رسوله بالہدا، یہ الہدا کامل ہدایت نامہ، کہ جیسے واقعی انسان حقائق کی تلاش کے حوالے سے بھی بڑے سے بڑا فلسفی بھی پڑھے تو الٹیمیٹلی کہاں پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا جہاں اقبال پہنچے تھے. ساری عمر انہوں نے فلسفہ پڑھا ہے، آپ کو معلوم ہے اس دور میں فلسفہ ایک بڑا اسٹرانگ سبجیکٹ سمجھا جاتا تھا اور جرمنی اس کا بہت بڑا مرکز تھا. علامہ اقبال نے وہاں جا کر فلسفے کی تعلیم حاصل کی، لیکن الٹیمیٹلی کہاں ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. آخری دور میں صرف اور صرف قرآن ان کے سرانے پہ ہوتا تھا. تو جب انسان سب کچھ سوچ چکا تو اب آخری ہدایت دے کر اور اس کو محفوظ کر دیا گیا. اس سے پہلے جو ہدایت کے مختلف ایڈیشنز آئے تھے وہ انٹرم تھے، ابھی کامل ہدایت اس وقت ملنی تھی جب انسان بھی عقلی اعتبار سے پورا بلوغت کو پہنچ جائے اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا. یہ ہے جو ایک بہت اہم پہلو ہے کہ اس وقت پھر رسالت اور نبوت وہ اپنے کمال کو پہنچ کر اور اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور پرانی وحی کوئی محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے متصرن قبل آخری نبی اور رسول ہیں، انجیل کے جو نسخے قدیم ترین اب بھی ملتے ہیں وہ 4th century عیسوی کے ہیں، جو اصل زبان میں نہیں ہے جس میں وہ انجیل نازل ہوئی تھی، اس کے ترجمے کے کچھ اوراق ہیں اور ان کا تعلق بھی 4th century عیسوی سے ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع آسماوی کے 400 برس کے بعد والے، چنانچہ ان میں سے کوئی چیز جو ہے پرانی کتابیں محفوظ نہیں، نہ اللہ نے ان کا ذمہ لیا اور نہ اس کی ضرورت تھی، اس لیے کہ الہدا ابھی آنی تھی. اسی طرح نظام کے حوالے سے بھی کامل نظام دین حق دے دیا گیا، اس لیے کہ ہائیسٹ لیول جو ہو سکتا ہے سیولیزیشن کا اور ایک ریاست کا معاملہ، سٹیٹ کا معاملہ، اور جو ایک ملک نہیں بے شمار ملکوں کے اوپر ایک بڑی سلطنت جس کا اینڈ ریزلٹ گلوبل ویلج ہے. جب اس دور میں دنیا داخل ہوئی ہے تب الہدا اور دین حق دے دیا گیا، اور وہ دین حق جو ہے وہ اس وقت پھر اس وقت کی سپر پاورز کے اوپر قائم ہوا. وہ دونوں سپر پاورز پر مسلمانوں نے غلبہ کیا اور وہ ایک دین اللہ کا قائم کر دیا اس وقت، اور وہ ایسا ہے دین کہ قیامت تک کے لیے ہر قسم کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. یہ ہے گلوبل تصور، گلوبل ویلج کا. تو نبوت اور رسالت کا اختتام ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اختتام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا اور اچانک اختتام ہو گیا، بلکہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ ترقی کرتا 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 نقطۂ عروج کو پہنچا، اور جب نقطۂ عروج کو پہنچا تو اب اس کو حفاظت دے دی گئی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور سلسلہ نبوت اور رسالت ختم کر دیا گیا، اس چیپٹر کو بند کر دیا گیا. اب انسان اتنا میچور ہو چکا ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے جو محفوظ ہے، لہذا جو بھی حق کا متلاشی ہے اس کے لیے رکاوٹ کوئی نہیں ہے، وہ سارے اسباب اللہ نے پیدا کر دیے. یہ ہے، میں نے چاہا کہ یہ مضمون بھی مکمل ہو جائے. سورہ صف ہی کے ذیل میں یہ ایک بہت اہم بحث ہے کہ جو والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ جو ہے اس کو شامل کیا کرتے ہیں. سورہ جمعہ کا میں تعارف کرا چکا ہوں، انشاءاللہ اس پر باقاعدہ اس کا مطالعہ ہم آئندہ شروع کریں گے، آئندہ جمعہ اگر اللہ نے مہلت دی. حالات حاضرہ کے حوالے سے بس ایک دو باتیں ہی میں عرض کروں گا. ہمارے ساتھی نے توجہ دلائی تھی کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے اور نماز لیٹ ہو جاتی ہے، میں کوشش کروں گا کہ وقت کا ختم ہو. ایک اچھی بات جو سامنے آئی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ یہ کہ ان کا جو سجنا گروپ ہے محسود قبیلے کا، اس نے علیحدگی اختیار کرنی ہے. بقیہ جو وہ جو گروپس تھے کہ جو ہاکس کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور جو مذاکرات کی طرف نہیں آ رہے تھے. ویسے بھی جو لوگ وہاں کے حالات جانتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے اور ہوگا کہ مولوی فضل اللہ کو جو انہوں نے ٹی ٹی پی کا بنا دیا تھا, چیف بنا دیا تھا, سربراہ سب سے بڑا, تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس کا تعلق تو قبائلی علاقوں سے ہے ہی نہیں. اور قبائلی روایات ایسی نہیں ہے کہ اپنے قبیلے سے باہر کسی کو جو ہے وہ چیف بنا لیا جائے, ممکن نہیں تھا. یہ تو ایک ریئیکشن میں ہو رہا تھا سارا معاملہ. ان کا تعلق سوات سے ہے اور کہاں یہ جنوبی وزیرستان, محسود قبائل جو ہیں جنوبی وزیرستان کے ہیں, جغرافیائی فاصلہ بہت ہے, ان کا کلچرل فاصلہ بہت ہے. تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو ناقابل فہم تھی کہ یہ کیسے ہو گیا, لیکن یہ سارا ریئیکشن میں ہوا ہے. جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں اس کے ریئیکشن میں یہ انہونی چیزیں بھی وہاں پر ہو گئی. لیکن اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے سجنا گروپ جو واقعی محسود قبیلے کا اس وقت نمائندہ گروپ ہے اور یہ صلح پسند ہے, انہوں نے اپنے تعلق وہاں سے منقطع کر لیا ہے. اور اب ہماری حکومت کے لیے بھی بہتر موقع ہے کہ ان سے روابط بڑھا کر جو شر پسند عناصر ہیں ان کی مدد سے ان پر قابو پایا جائے اور اس بغاوت کو کچلنے میں یہ جو فیور, اور یہ بڑا قبیلہ ہے محسود قبیلہ, بہت اہم قبیلہ ہے, اور ان کا جو ہے وہ سرنڈر کر جانا اور پوری طریقے سے تعاون کا جو ہے اظہار کرنا یہ بڑی خوشحالی بات ہے. اور اس سے اگر ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر یقینی طور پر شاید ہم دوبارہ اس یہ چانس حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ بہترین موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دورہ انڈیا کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے. صدر پاکستان نواز شریف صاحب وہ تو وہاں بچھے جا رہے تھے اور ادھر سے مطالبات کی فہرستیں آ رہی تھیں. ممبئی جو حادثہ ہوا ہے اس کے مجرموں کو کے حوالے سے حوالے ہمارے حوالے کرو وغیرہ وغیرہ, دہشت گردی ختم کرو, مطالبے پہ مطالبہ آ رہا ہے. بہرحال ہمارے نزدیک یہ پیس اوفینسو کوئی بری چیز نہیں ہے اپنی جگہ پر, لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان اور انڈیا کی کوئی دوستی ہو سکتی ہے اور انڈیا کے دل میں بھی پاکستان کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو سکتا ہے, اور جو وہ پاکستان کے ازلی دشمن کی حیثیت رکھتا ہے اس کی اس دشمنی کی نوعیت میں کمی ہو سکتی ہے, تو یہ آپ بھول جائیے, یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. پاکستان بنا ہے, گاندھی کہا کرتا تھا نا کہ میری لاش پر ہی پاکستان بن سکتا, مطلب کیا تھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کو ہم کسی صورت قبول کریں, گوارا کر لیں. وہاں تصور جو ہے وہ دھرتی ماتا کا ہے, اور دھرتی ماتا کے تصور کے اندر یہ ایک وحدت ہے, اس وہاں دھرتی کو بڑا تقدس حاصل ہے, اسلام میں نہیں ہے. اگرچہ ہم بھی اسی کے حوالے سے لوگوں کو زیادہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں, ایکٹیویٹ تو کرنا چاہیے اسلام کے حوالے سے, کل زمین اللہ کی ہے, چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہیں ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا, اس زمین پر اللہ کے نمائندے ہم ہیں, زمین اللہ کی ہے کسی اور کی نہیں ہے. ہم صرف پاکستان کے اوپر جو ہے وہ قرار کر کے بیٹھے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اللہ کے نمائندے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو انتہائی مس ریپرزینٹ کیا, ہم نے شیطان کی نمائندگی کو قبول کیا ہے. اللہ کی نمائندگی کا مقام جو اللہ نے ہمیں دیا تھا اسے چھوڑ دیا, اللہ نے ہمیں خطہ عطا کر دیا کہ یہاں پر اب اللہ کا دین قائم کر کے ساری دنیا کو ایک نمونہ دکھا دو, موقع ہے تمہارے لیے. آج 65 سال ہو گئے ہیں, وہ دین جو ہے کہاں ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کدھر ہے, قائم اور غالب تو عربی نہیں ہے. اور جو دین جو نظام اس وقت ہے وہ خالص ابلیسی ہے, طاغوتی ہے. اس صورتحال میں زیادہ دوستی کی پینگیں بڑھائیں گے تو پھر یہ جو بیچ میں لکیر کھینچی گئی ہے یہ بے معنی ہو جاتی ہے. اس کی معنویت تب ہے کہ یہاں پر اللہ کا دین قائم ہو, پھر آپ اس کے ساتھ اگر صلح بھی کریں تو اپنی ٹرمز پر کریں گے, اور اپنی جو ہے تشخص اس کو جب تک مضبوط بنا کر پھر ان کی طرف نہیں بڑھیں گے تو وہ تو آلریڈی ہمیں کنکر کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سونیا گاندھی کراچی ایک مرتبہ آئی تھی, آج سے 15-20 سال پہلے کی بات, اخبارات میں اس کا بیان شائع ہوئے تھے. کہ ہمیں پاکستان سے کوئی خوف نہیں ہے, ہم بڑے اطمینان ہوا ہمیں یہاں پر آ کر, کہ ہم آلریڈی پاکستان کو کنکر کر چکے ہیں کلچرلی, ثقافتی طور پر ہم پاکستان کو شکست دے چکے ہیں, ہم فاتح ہیں. اس لیے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے خوب گھوم پھر کر دیکھ لیا کراچی کے ہر گھر میں انڈین موویز موجود ہیں اور وہ وہاں بہت شوق سے اہتمام سے دیکھی جاتی ہیں اور وہی کلچر ہے جو وہاں پر پھیل رہا ہے, لہذا ہمیں اب اسلام سے کوئی خطرہ نہیں. اگر اس صورت میں آپ زیادہ قریب جاتے ہیں ان کے تو وہ پھر یہ جو ہے وہ آپ کو ویکوم کھینچ لے گا, پہلے ہی ہم ان کے تابع ہو چکے ہیں. لہذا پہلے اپنے تشخص کو مضبوط کریں اور پھر ان سے بات کریں, اور جب تشخص کو مضبوط کریں گے اصل خلا وہاں پر ہے, یہ جان لیجئے. ہمارے پاس تو دین الہدا بھی ہے اور دین حق بھی ہے, جو دونوں چیزیں کامل ترین شکل میں ہیں, وہ ان دونوں سے محروم ہیں, نہ ان کے پاس کوئی نظام ہے پراپر, نہ ان کے پاس دین جو ہدایت ہے, ٹوٹل خلا ہے. والد محترم شاہ ولی اللہ دہلوی کی پیشین گوئی ایک سنایا کرتے تھے, ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اونچی ذات کے ہندو اسلام قبول کر لیں گے, صحیح طور پر اسلام پیش کیا جائے. اس لیے کہ جو اس وقت وہاں ان کا نظام ہے وہ 100 ان کے بت ہیں یا 1000 ہیں, کتنے خدا ہیں, ان کو کس کس کو خدا مانا ہوا ہے, وہ کبھی بھی فطرت انسانی جو ہے اس کو ایکسپٹ کر ہی نہیں سکتے, کر ہی نہیں سکتے. صحیح طور پر اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور اسلام کا نمونہ قائم کیا جائے تو وہ سب سے پہلے لپک کر آئیں گے, لیکن یہ ہے کہ ساری کوتاہی ہماری ہے. تو بہرحال اپنا جو تشخص ہے ہمارا نظریاتی تشخص, اس کو مضبوط کیے بغیر زیادہ بھارت کے قریب آنا اپنی معنویت ہی کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا. پہلے اپنے اس تشخص کو مضبوط کیا جائے جو اسلامی اور دینی تشخص ہے. بدقسمتی سے اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس تشخص ہی کو بالکل بنیامیٹ کر دیا جائے. یہ ایک اور ڈائمنشن ہے. انڈیا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے جو بھی ذمہ داران ہیں, جو رہنما ہیں, انہیں صحیح اسلامی سوچ اور صحیح اسلامی عمل ان کا علم بردار بنا دے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.